لیکن لڑکی کا مسئلہ ہو تو نکاح کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تاکید اور زیادہ سنت کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو نکاح کرنا سنت, البتہ بعض حالتوں میں نکاح کرنا واجب اور بعض حالتوں میں نکاح کرنا حرام. واجب کب ہے؟ واجب اس وقت ہے کہ جب نکاح نہ کرنے کے بنا پر لڑکے کو یا لڑکی کو حرام میں پڑھنے کا خوف, حرام میں پڑھنے کا امکان ہے, تو اس صورت کے اندر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. یعنی بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز کا پڑھنا واجب ہے, جس طرح روزے کا رکھنا واجب ہے, اسی طریقے سے نکاح کا اور شادی کا کرنا بھی واجب ہو جائے گا اگر شادی نہ ہونے کے بنا پر لڑکا یا لڑکی حرام میں پڑ گئے. اور اگر اس مقام پر والدین کچھ مخالفت کرتے ہیں تو اس کی اس حرام کی تمام کا ذمہ داری والدین کے کانوں پر دی جائے. اور نکاح کا کرنا کبھی حرام نہیں ہے, وہ اس صورت کے اندر وہ جو جزو ایک مسئلہ ہے, بڑا مشہور مسئلہ ہے, ہم نے بار بار بتایا کہ ہر وہ سنت کام حرام ہو جاتا ہے جس کی وجہ انسان کا کوئی واجب کام چھوٹ رہا ہو. تو اگر نکاح کرنے کی بنا پر یقین ہو جائے کہ مجھ سے کسی واجب کو ترک, مجھے کوئی واجب ترک کرنا پڑے, مجھے کوئی واجب چھوڑنا پڑے گا, اس صورت میں نکاح کا کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے. اب مگر ایک شخص ایسے علوم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے جن کا حاصل کرنا واجب ہے, علوم تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کی تعلیم واجب نہیں, مطلب علم دین, یا جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر ایک صاحب اجتہاد کا ہونا واجب ہے. کے پاس وہ شخص اجتہاد کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں شادی کروں تو اس صورت میں میری تعلیم میں خلل پڑے گا, میں تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گا. شادی کرنا سننا تعلیم میں علم دین واجب, شادی کی وجہ سے علم دین کی تعلیم چھوٹ رہی ہے تو اب شادی کا کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے. یا اگر اسے پتا شادی کا کرنا سننا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مثلاً اسراف پر فضول خرچی حرام, مثلاً نامحرم کو بوسہ دینا حرام, مثلاً بعض علماء کے نزدیک داڑھی کو بنوانا حرام ہے. تو اب اگر وہ ان علماء کی تقریب میں ہے جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو بنوانا حرام ہے, یا اسراف کرنا پڑے گا شادی کی وجہ سے, یا نمازیں قضا کرنا پڑیں گی شادی کی وجہ سے, کوئی بھی واجب کام اس سے چھوٹ رہا تو شادی کا کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے. اور اب اگر شادی کرے گا تو وہ گناہ گار, البتہ شادی نہیں نکاح حرام ہے لیکن نکاح واجب نہیں, نکاح صحیح ہے لیکن اس نے اس کے لیے حرام کر دیا. لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے تو جب شادی کرنا سنت ہو اور شادی کی وجہ سے کوئی واجب کام چھوٹ رہا ہو تو شادی حرام ہو جائے. البتہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ شادی کا کرنا بھی واجب اور یہ بھی پتا ہے کہ شادی کیے تو کوئی حرام کام ہو کر رہے گا, مثلاً پتا ہے کہ میں حرام میں پڑ جاؤں گا اس لیے شادی واجب, اور یہ بھی پتا ہے کہ شادی کی تو اس صورت کے اندر لازمی طور پر میری ایک نماز پتا ہوگی, یہ لازمی طور پر مجھے نامحرم کو چھونا پڑے گا, یہ لازمی طور پر مجھے داڑھی کو منوانا پڑے گا. تو شادی کا کرنا جب تک کہ سننا اس وقت تک تو اگر کوئی واجب کام چھوٹ رہا ہے شادی کی وجہ سے تو شادی کو چھوڑ, لیکن اگر کچھ شادی بھی واجب ہو گئی کیونکہ حرام میں پڑھنے کا یقین اور شادی کی وجہ سے حرام کام بھی چھوٹے گا, دونوں چیزیں ہیں, ایک طرف واجب ہے ایک طرف حرام ہے, تو اس صورت کے اندر مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کام شادی کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے یا شادی زیادہ اہم, یعنی شادی کی وجہ سے آپ حرام میں پڑھ رہے ہیں, حرام کے کتنے دنوں میں پڑھ رہے ہیں, بنا کرنے پر مجبور ہیں کسی لڑکی کے پاس, یا کتنا کے اوپر مجبور ہیں یعنی اپنی منی اپنے ہاتھ سے نکالے, یا شادی نہ کرنے کی وجہ سے کسی نامحرم کو بوسہ دینے پر مجبور ہو گئے, یا کسی نامحرم کو چھونے پر مجبور ہو گئے, یا کسی نامحرم کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے. تو اب شادی نہ کرنے کی وجہ سے سارے حرام کام ان میں سے اگر بنا کو کرنا پڑ رہا تو اس صورت میں یقینی طور پر اگر نامحرم کو چھونا پڑے شادی کی وجہ سے اور شادی چھوڑنے کی وجہ سے بنا کی طرف انسان جائے تو شادی کر لے چاہے کہ چھوٹا حرام کام ہو جائے, لیکن اس کی بہت تفصیل ہے جو عام طور پر پیش نہیں آ سکتی ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یہ مسئلہ بتاتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی شادی کی کوئی بہت ترغیب کرنے والا آپ کو بغیر شادی کی نظر آئے تو آپ یہ خیال کریں کہ ہر چیز ہمارے لیے ہے, اس کے لیے خود کچھ نہیں. تو ہم نے بتا دیا کہ کبھی شادی واجب بھی ہے, کبھی سنت بھی ہے, کبھی حرام بھی ہے. البتہ عام شادی انتہائی تاکید رکھتی ہے اور خاص طور پر لڑکی کے لیے شادی کا جلدی کر دینا والدین کی ذمہ داری ہے کہ انتہائی ضروری ہے. یہ ہو گیا شادی کا شروع. اب آگے کچھ چھوٹے مسائل کسی سے مسائل بعض علماء یہ کہتی ہیں, یہ مسئلہ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے آپ حضرات کا نہیں ہے جو کوزل, لیکن سادات کے اندر یہ مسئلہ بہت نفرت کے ساتھ ہے حضرت اب علماء نے اپنی سہولتیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان شادی کرے ایک مہربان ہے اور وقت شادی وقت نکاح اس کو یقین ہے یا اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ مہر مجھے ادا نہیں کرنا تو بعض علماء تو کہتے تھے کہ مہر کیونکہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط اس لیے اگر کوئی شادی کے وقت یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے مہر نہیں دینا تو اس کا نکاح باقی ہے لیکن آج کل کے مشتہدین کا یہ فتویٰ کہ اگر کوئی شادی کر مہر کی ایک رقم بن لیکن اس یقین کے ساتھ کہ مجھے یہ مہر نہیں دینا ہے تب بھی اس کا نکاح بالکل صحیح ہے جیسے عام حضرات عام تعداد کے یہاں ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ یا پانچ لاکھ یا چودہ لاکھ روپے مہر مانگا جاتا ہے جبکہ لڑکے کی تنخواہ پونے دو سو یا پونے تین سو یا پونے چار سو روپئے ہوتی ہے تو اگر تمام زندگی کی تنخواہ کو بھی جمع کرے نہ کھائے نہ پیے نہ مکان خریدے تو نہ کرے پر بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مہر کا ایک پٹا درد اس کا جمع کر پائے لیکن اتنا لمبا چوڑا مہر مانگا جاتا ہے تو آپ کی تو یقینی بات ہے کہ بارہ لاکھ چودہ لاکھ روپئے پونے دو سو روپئے تنخواہ والے لڑکے نے اگر بنوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں ادا کروں گا میں ادا کر سکتا ہوں یقین ہے اس کے بعد رقم چلی آ رہی ہے تو اس کے پر دادا کے لبر دادا کے جو زمانے میں بادشاہ تھے اور ان کا یہ مہر بدلا تو آپ اس خاندان کی جتنی لڑکیاں ہیں تو آپ کا یقین مہر باندھا جائے چاہے وہ امیر ہو یا غریب تو اب رقم چلی آ رہی ہے یقین ہے کہ مجھے یہ مہر نہیں دینا تو گزشتہ کچھ مراجی کا تو فتویٰ تھا کہ نکاح باطل لیکن آج کل کے مشتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو باطل نہیں ہے البتہ اسے یہ مہر ادا کرنا پڑے گا ورنہ وہ ایک سر کے واجب کام کے چھوڑنے کا گنہگار بن جائے اس کی تجویز مہر کے مسئلے میں آ چکی ہے کہ عورت کو یہاں سے تھپ ہے کہ شوہر کا جنازہ گھر میں پڑا ہو تو وہ آگے بڑھ کر یہ کہے کہ پہلے میرا مہر ادا کیا جائے اس کے بعد شوہر کی کوئن یا چالیسنے کا انتظام کیا جائے بہرحال اس کے شرم ہاتھ آ چکے یہ ایک مسئلہ ہو گیا میں اب ایک مسئلہ جو گزشتہ تقریر میں بے بحث آ رہا تھا اور نام مکمل رہ گیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مرتب ہو جائے دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر ان میں سے کوئی مرتب ہو جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے مرتب کسے کہتے ہیں کئی دفعہ یہ مسئلہ ہم نے بتایا لیکن آج پھر ایک مرتبہ ارادہ کر دیں ہر وہ شخص جو خدا کو نمن یا رسول کو نمن یا پیامبر کا انکار اور یا پھر ضروریات دین میں سے کسی ایسی چیز کا انکار کرے کہ جس کے انکار سے حسالت کا انکار نہ دیں ضروریات دین کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں جن پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ واجب مثلا نماز تمام مسلمان متفق ہونے کے بعد روزہ زکات حج جہاد یہ چار پانچ چیزیں ضروریات دین کے اندر آ جائیں بعض علماء کے نزدیک حجاب یعنی پردہ بھی ضروریات دین کے اندر شامل ہے اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پردہ عورت کے لیے واجب نوعیت میں اختلاف اکیلا چھپائے یا ہاتھ چھپائے یا بال چھپائے لیکن خود پردہ واجب تو اب جو مسلمان بھی ضروریات دین کا انکار ہے اس انداز میں کہ اس کے رسالت کا انکار ہو جائے ایک تو یہ کہے کہ یہ نماز جس طریقے سے بھی پڑھ لو وہ کافی ہے جس طرح آپ خانی حضرات کا فائدہ اور ایک یہ جو ہے نماز ہی کی ضرورت نہیں ہے اس دور کے لیے نماز نہیں ہے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے دل کے اندر خیال ہے دل کے اندر اطاعت یا خدا کا جذبہ ہے تو وہ کافی ہے اب یہ کہنے والا صاف صاف نماز کا انکار کر کے رسالت کی تقسیم کر رہا ہے اور وہ کہنے والا جس کے بعد نہیں نماز تو ہے لیکن نماز رکوع اور سجود اور قیام و قعود کا نام نہیں ہے بلکہ نماز دعا کا نام تو اس شخص نے نماز کا انکار نہیں کیا بلکہ نماز کو اپنی مرضی کے مطابق اس نے تبدیل کیا یہ بہرحال کافر نہیں بنے سب کی رائے تو دی ہے صرف خلاصہ تو خدا رسول قیامت ضروریات دین کا انکار امام کو ان کے رتبے سے بہانا امام کو ان کے مرتبے سے گھٹانا جو شخص یہ پانچ چھ کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں جانتے وہ مرتد اب جب کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے لیکن تھوڑی کا ٹوٹ اگر بیوی مرتد ہو شوہر نے نماز کا حکم دیا شوہر نے روزے کا حکم دیا شوہر نے حج کا حکم دیا شوہر نے فرض کی جگہ پردے کا حکم دیا اور بیوی نے اس انداز میں عبادتوں کا مذاق اڑایا کہ جس سے رسالت کی توہین ہو رہی ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے چیزیں باقی نہیں تو اب اس صورت میں بیوی مرتد ہو گئی اور جیسے ہی بیوی مرتد ہو گئی ویسے ہی نکاح باطل ہو گئی یعنی اب شوہر کے لیے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جانا ضروری ہے اب وہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان مسلمان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے کہ یہودی اور عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لیکن مرتد عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام چنانچہ جیسے ہی عورت نے ایسے حقائق کا اقرار کیا ایسے حقائق اپنی زبان سے نکالے وہ مرتد ہو گئی نکاح باطل ہو گئی اب علیحدہ ہو جائے دوست اب علیحدہ ہو جانے کے بعد عورت کے لیے عدہ طلاق اور نواز مرتد ہے شریعت وجیت تو نہیں مانتی ہے لیکن اگر وہ مزید گناہ سے بچنا چاہتی ہے اس کے لیے جو واجب ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا وہ سیکھتا ہے طلاق کا ایک صرف دو عورتیں ایسی ہیں جن کو عدے کی ضرورت بھی نہیں ان کا نکاح فوراً ختم ہو ایک یا ایسا ہے یعنی وہ عورت کی جسے خون حیض آنا بند ہو جائے پیدانی ہے تو 60 سال کی عمر کے بعد یہ ایسا ہو جائے گی غیر پیدانی ہے تو 50 سال کی عمر کے بعد یہ ایسا ہو جائے گی وہ یہ ایسا عورت نے جیسے ہی کہا کہ میں نہیں مانتی نماز نماز کو کوئی چیز نہیں نماز نکاح باطل ہو گیا اور بالکل شوہر سے جدا ہو گئی اس کے لیے چنتا بھی نہیں اسی طرح وہ عورت جس سے ابھی صحبت نہیں تھی شوہر بغیر صحبت کے اس نے ایسی بات کہہ دی عورت نے پہلی رات کو شادی کی اور کسی اور رات کو صحبت کے پہلے جس سے جب ظاہر ہو گیا تو وہ مرتب تو نکاح باطل ہو جائے گا شوہر اور بیوی علیحدہ ہو جائیں گے اور بیوی کے لیے عدہ بھی نہیں ختم ہو گیا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ البتہ اگر وہ عورت ہے کہ جو جائزہ نہیں ہے حیض ہے اس سے اور شوہر اس سے صحبت بھی کر چکا ہے دو عورتوں کو عدت سے معافی جائزہ کو جس کو حیض آنا بند ہو گیا اور اس کو اس سے صحبت نہیں ہوئی ہے صحبت سے پہلے اس نے ایسی بات کہی لیکن باقی عورتوں کو عدت رکھنا ضروری ہے وہ مرتب بھی ہو جائے تبھی عدت رکھے اب یہاں پر آقا خمینی کے نزدیک فتوا یہ کہ عدت کی مدت تقریباً 2.5 سے 3 مہینے اس راستے میں اگر عورت توبہ کر دی اپنے عقیدے سے باز آ جائے کہے کہ جو کچھ میں نے جملے نکالے تھے وہ غلط تھے عدت کے دوران اگر وہ یہ کہے تو دوبارہ اس کا نکاح صحیح ہو گیا شوہر کے گھر آ جائے گی شوہر کے گھر تو خیر پہلے سے رہے گی اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ طلاق کے بعد بیوی اپنے محکمے چلی جاتی لیکن شرط شوہر کے لیے واجب ہے کہ طلاق کے عدے میں اپنی بیوی کو گھر مہیا کرے دوبارہ اگر وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی یا شوہر کے گھر میں ہو تب بھی جتنا جو شراب کا گزار رہی ہے اس میں اگر توبہ کر کے اپنے عقیدے سے باز آ جائے دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آئے تو نکاح صحیح ہو اور دوبارہ شوہر اور بیوی کے تعلقات فائن ہو جائیں البتہ آپ خوش یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کے واجب ہے کہ اگر وہ طلاق کے حصے کے دوران بھی توبہ کر لے تو پھر نکاح باطل ہے غلط اور اگر ملنا بھی چاہیں تو دوبارہ نئے سرے سے نکاح فرمانا پڑے تو اب مسئلہ یہ بنا کہ عورت اگر مرتد ہو جائے ایسا عقیدہ ظاہر کرے تو اس صورت میں عورت کا نکاح باطل ہو گیا اگر وہ جائزہ ہے یا اس کے شوہر نے اسے صحبت نہیں کی تو اسے عدہ بھی نہیں رکھنا ہے اب مناسب چنانچہ ایسی عورت جسے عدہ نہیں رکھنا وہ توبہ بھی کر تب بھی اسے نیا نکاح پڑھ کر اپنے شوہر کے گھر آنا ہے پرانا نکاح دیکھا ہے لیکن اگر وہ جائزہ نہیں ہے حیض بھی آتا ہے صحبت شدہ بھی ہے تو اس صورت میں وہ عدہ رکھے گی تلاش کا اور عدے کے دوران اگر توبہ کر لے تو واپس وہ مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے نکاح میں سمجھی جائے گی آپ آئے خمینی کے نزدیک آپ آئے اصل کے نزدیک احتیاط واجب ہے چنانچہ آپ رجوع کر سکتے ہیں یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جب عورت مرتد ہو جائے اور اگر شوہر مرتد ہو عورت کیا میں پردہ کرنا چاہتی ہوں شوہر اس قسم کے عقیدے میں انکار کرے عورت نماز کا حکم دے شوہر بیوی نماز کے بارے میں کہہ رہی ہے شوہر نے انکار کر دیا یا ماں نے نماز کے بارے میں کہا بیوی کے سامنے اس کے شوہر نے انکار کر دیا اس طرح سے کہ جس سے یہ ظاہر ہو تو وہ نماز کو واجب نہیں سمجھتا اگر شوہر مرتد ہو جائے تب کیا مسئلہ ہے شوہر کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مرتد کس قسم کا ہے مرتد کی دو قسم ہے مرتد فطری اور ملی تفریح میں گئے بغیر خلاصہ ہی کہ کچھ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو پیدائش سے مسلمان ہیں ان کے والدین مسلمان تھے وہ مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں اور پھر بعد میں ایسی بات کہہ کر کافر بن گئے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کافر تھے بعد میں اسلام اس کے دل میں داخل ہوا مسلمان ہو گئے مسلمان بننے کے بعد پھر اس نے ایسی بات کہہ کے دوبارہ کافر ہو گئے تو وہ تو شروع ہی سے مسلمان اور بعد میں ایسی بات کہہ کر کافر ہو گیا اس کا نکاح باطل ہو گیا اس کا نکاح غلط ہو گیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو کر اپنے آپ کو اس طرح وفات میں سمجھے وہ وفات کا ہی طرح رکھے یعنی وہ سمجھے کہ میرا شوہر مر گیا کیونکہ ایسا فرض واجب الفطر حاکم شرع تو نہیں ہے عدالت تو نہیں لیکن وہ فرض واجب الفطر ہے جناب سے اس کی بیوی یہ سمجھے گی کہ میرا مرد قتل ہو گیا اور میں وفات کے ایک دن طلاق کے ایک دن نہیں طلاق اور وفات کے ایک دن میں فرق ہے وہ بتا چکے تھے کہ طلاق وفات کا حصہ ہر عورت کا رکھنا ہے چاہے جائزہ ہو چاہے اسے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی جو بیوی تو جس کا شوہر مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا پہلے سے خدا تو مسلمان پیدائش سے مسلمان بعد میں کافر ہو گیا اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عدے میں رکھے گی اور وہی عدے کے احکام ہوں گے جو مرنے والے کی صورت میں بیوا پر واجب ہوتے اور اب اس میں بلاس کر پھر مر جائے اور اگر ایسا مسلمان تھا جو کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا تو اس کا وہی مسئلہ ہے جو عورت کا مسئلہ تھا کہ اس کی بیوی اپنے آپ کو عدت طلاق میں سمجھے گی طلاق کے عدے میں سمجھے گی بیچ میں شوہر نے توبہ کر دی آقا خمینی کہتے ہیں کہ مل جائے دوبارہ نئے نکاح کی ضرورت آقا اصل کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نکاح باطل ہے نیا نکاح دوبارہ کروایا جائے یہ ہو گیا مرتب اب اس سے آگے کچھ مسئلہ یہ عام طور پر اب جو پڑے آ رہے ہیں گے بعض اوقات بعض گھرانوں میں ابھی حال ہی میں پیش آئے. وہ اس سے بہت پہلے آئے تھے لیکن مسئلے انہوں نے اب سنے اس رمضان سے اس گفتگو کے دوران تو بہت سارے مسائل نئے نئے سامنے آ گئے. اب نکاح کے کچھ اگلے مسائل. نکاح کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اس سے کسی شخص نے بنا جبکہ وہ شادی شدہ نہیں. اب بنا کرنے کے بعد دونوں شوہر اور بیوی نے توبہ کی اور یہ سوچا کہ ہم نکاح کر کے اپنے اس کو رشتے کو باقاعدہ بنا شریعت کے مطابق بنا کے انہوں نے اپنا نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا آٹھ مہینے کے بعد ساڑھے آٹھ مہینے کے بعد نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اب یہ ان کو پتہ نہیں تھا نکاح سے پہلے ان کے آپس میں حرام سے بھی تعلقات تھے نکاح کے فوراً بعد حلال سے بھی تعلقات ہو گئے. اب ان کو یہ پتا نہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس دور کی یادگار ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تھا یا اس دور کی یادگار ہے کہ جب نکاح ہو گیا. اس اعتبار سے کہ اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ بچہ اس وقت کا ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تھا تو یہ بچہ حرام زادہ ہے. ٹھیک ہے, ماں اور باپ نے نکاح کر دیا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور کسی اور کا دخل نہیں ہے, لیکن بچہ یہ حرام زادہ ہے. ہونا کہ یہ چیز والدین کے علم میں ہونا چاہیے. اب کیوں علم ہونا چاہیے والدین کے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ دونوں نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا اور نکاح کے بعد صحیح طریقے سے ملاپ کیا. نکاح کے پہلے والے جو بچے ہیں وہ آرام زادے ہیں, نکاح کے بعد والے بچے جو ہیں حلال زادے ہیں. اب فرق کیا کرتا ہے؟ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, بہت فرق ہوتا ہے. اب یہ بچہ جو آرام زادہ ہے پیش امام بننا چاہے, والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے بتا دیں کہ دیکھو تم آرام طریقے سے آئے ہو, اس سے تم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ صاحب اشتہار عالم بن گیا, اس کی تقریب لوگوں نے شروع کرنا شروع کر دی. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے بتا دیں تاکہ یہ اپنے ساتھ دوسروں کو گمراہ نہ کرے, کیونکہ حرام زادہ آرام تقریب کے قابل نہیں بن سکتا. یعنی حرام زادہ ایسا نہیں بن سکتا کہ اس کی تقریب ہوئی ہے. یہ مسئلے تو پھر بھی اتنے عام نہیں. اور مسئلہ جو ہمارے گھرانوں میں یہ مسئلے پیش آ چکے ہیں, ایک تو حرام ہو ہی گیا تھا, بعد میں دوسرا حرام کر دیا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں, شادی سے پہلے کچھ تعلقات تھے, شادی کے بعد تعلقات ہو گئے, بیٹا پیدا ہو گیا. اب دو بیٹے فرض کیجیے شادی کے بعد پیدا ہوئے, ایک بیٹا پہلے شاید تین اولادیں انہوں نے چھوڑ. اب اگر ان ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی میراث میں اس بچے کو تو حصہ ملے گا جو نکاح کے بعد پیدا ہوا, لیکن نکاح سے پیدا ہونے والا نکاح سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حرام زادہ ہے. ٹھیک ہے, گناہ انہوں نے کیا, اپنے گناہ کو چھپایا, دنیا کو نہیں بتایا کہ یہ حرام زادہ, لیکن شرعی ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو بتا جائے کہ تمہارا میراث میں کوئی حق نہیں, تم برتے میں حقدار نہیں. اب ٹھیک ہے, وہ چاہے ہمارا بچہ ہے, اسے دینا چاہتے ہیں زندگی میں دے دو جو دینا, لیکن مرنے کے بعد اگر آپ نے فرض کیجیے کہ 3,000 روپے چھوڑ, دنیا والوں کو نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ یہ تینوں بچے اس کے 1,000 دے دو. اب جو حرام زادہ بچہ تھا اس کو جو 1,000 ملے, وہ 5,500 اس کو اپنے بھائی کا آپ کا اسے دیا ہے. اور دلوانے والے یہ ماں باپ بچے کو تو معلوم نہیں, ماں باپ ہیں, انہوں نے اپنے دو بیٹوں کا حق کاٹ کر اس تیسرے کو دیا. وہ گناہگار ہوں گے اس سلسلے میں کہ جو حقدار کو محروم کیا اور بے حق کو حق ادا کیا. تو بڑا اہم مسئلہ, انسان جو سے جوانی میں غلطی تو کر جائے لیکن بعد میں اس کے نتائج اور عواقب بھگتنا پڑتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ ایسے والدین سے پیدا جو پہلے حرام کام کرتے تھے, بعد میں توبہ کر کے حلال کام بھی کرنے لگے, لیکن جو ان کے حالات سے پہلے نکاح سے پہلے کا بچہ ہے وہ بہرحال حرام زادہ مانا جائے گا, چاہے وہ کتنی ہی توبہ کر لے اور چاہے وہ کتنا ہی زیادہ اس کا ازالہ کیوں نہ کر لیں. تو اب اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ حرام زادہ ہے, یہ بچے حلال زادہ ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کی شرم یہ ذمہ داری ہو گئی کہ اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو بتا جائیں, کم از کم اس کو بتا جائیں کہ جو حرام زادہ ہے کہ یہ ہماری غلطی کی بنا پر تم پیدا ہوئے, چنانچہ تم اس میراث میں سے حصہ نہیں لے سکتے, عالم نہیں بن سکتے, بے شمار نہیں بن سکتے, مشتحد عالم نہیں بن سکتے. یہ اس کی ذمہ داری. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اب اس کے بعد کا مسئلہ دوسرا, وہ یہ ہے کہ تعلقات سے حرام بنا کرتے ہیں, جوانی کا جوش تھا, غلطیاں کرتے تھے, گناہ کرتے تھے. اب جو جوانی ختم ہوا یا توبہ کا خیال پیدا ہوا ہے, نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اب یہ پتا نہیں کہ یہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے. کیسے نہیں پتا؟ وہ ایسے کہ اگر نکاح کے 6 مہینے سے پہلے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان حرام زادہ ہے اور وہ حلال سے نہیں مانا جائے گا. لیکن نکاح کے بعد 6 مہینے سے لے کر 10 مہینے تک یا 1 سال تک جو بچہ پیدا ہو وہ حلال زادہ ہے. اس کا مسئلہ تفصیل آئے گی کہ اولاد کس طرح سے ماں باپ کی اولاد کہہ رہی ہے. نکاح کے بعد عام طور پر 9 مہینے میں بچے کی ولادت ہوگی, 9 مہینے, 10 مہینے یا 8 مہینے, لیکن آج نکاح ہوا 6 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب دونوں اعتبار ہے کہ عام طور پر بچے 6 مہینے میں پیدا نہیں ہوتے, 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں, شاید یہ نکاح سے 3 مہینے پہلے جو ہم نے پہلے آرام کیا تھا یہ اس کی جو اس کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن دفاع یہ کہتی ہے کہ نہیں, نکاح کے بعد 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا تو احتمال سے یہی جائے گا, 6 مہینے کے اندر جو کوئی ولادت نہیں ہوتی ہے, اس لیے زیادہ خیال یہی جائے گا کہ یہ بچہ نکاح سے پہلے کا ہے. 9 مہینے کے اس وقت پورے ہوں گے جب یہ نکاح سے پہلے کے تعلقات کے نتیجے میں پیٹ میں آئے. لیکن دفاع یہ کہتی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو آپ یہ فتوا نہیں لگا سکتے. ہاں نکاح ہو گیا 4 مہینے کے بعد, 5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا, اس صورت میں یقینی طور پر وہ حرام زیادہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر 7 مہینے بعد پیدا ہوا, 6 مہینے بعد پیدا ہوا, یہ خود والدین کا تذکرہ ہے جن سے پہلے سے تعلقات چل رہے تھے نکاح, تو اب دیکھیں گے اعتبار سے یہ بچہ حرام زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے بعد ولادت ممکن ہے, اور حرام زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 9 مہینے کا اگر بچہ ہے تو پہلے سے تعلقات چل رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہوگا. اب دفاع کا مطلب اگر ایسا بچہ دنیا میں وجود میں آئے جن کے والدین پہلے سے پہلے حرام کر رہے ہیں اور بعد میں وہ نکاح کر رہے اور ان کو یقین نہ ہو سکے بلکہ شک ہو جائے کہ یہ بچہ حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے, یہ نکاح سے پہلے کے تعلقات کا نتیجہ ہے یا نکاح کے بعد کا نتیجہ ہے, تو اس صورت میں دفاع یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو آپ حلال زیادہ کر دیں گے اور اس کے اوپر وہ سارے احکامات جاری ہوں گے جو ایک حلال زیادہ کے احکامات. بس فرق سے جتنا آپ پتہ یہ کہتے ہیں کہ دو زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی اگر توبہ کر کے نکاح کرنا چاہیں تو فوراً نکاح کر سکتے ہیں. سنا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے جب کہ ایسا بچہ ان کے یہاں پیدا ہو جس کے بارے میں شک کہ یہ حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ, اسے حلال زیادہ بن جائے. لیکن آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ دو پہلے حرام کرنے والے فریقین اگر توبہ کر کے نکاح بھی کرنا چاہیں تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس وقت تک ٹھہرے رہے, اس وقت تک اپنے تعلقات کو منقطع کریں, صحبت نہ کریں نکاح کے بعد بھی جب تک کہ لڑکی ایک ہے دیکھ کر پاس نہ ہو جائے. یہ مسئلہ آیا تھا کہ جس عورت سے نکاح آیا تو اس میں آیا کہ اگر ایک لڑکی نے بنا اب وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے, فیملی صاحب کہتے ہیں فوراً نکاح کر کے فوراً تعلقات قائم کر لو, کوئی کرے آپ آئے کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نکاح کے بعد اس کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کے اوپر ایک ہے آ کر نہ گزر جائے. تو اب اگر ایسا ایسا پیدا ہوا جس کے بارے میں پتا نہیں کہ یہ حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ, فیملی صاحب کی تکلیف میں ہے وہ بچہ بالکل حلال زیادہ, کوئی صاحب کی تکلیف میں ہے تو دیکھا جائے گا اس احتیاط پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا. اگر احتیاط پر عمل کیا تھا, 1 مہینے تک بیوی سے دور رہے تھے پھر تعلقات قائم کیے اور یہ بچہ پیدا ہوا یہ حلال زیادہ, اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو یہ بچہ حرام زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور حلال زیادہ بھی, ہم اس کی تشریح کریں گے بات بدل جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ خود آپ کی احتیاط بازی اس لیے احتیاط واجب کی وجہ سے رجوع کر کے عمل نہیں کیا تھا تو حلال زیادہ, اور رجوع نہیں کیا تھا عمل بھی نہیں کیا تھا تو یہ بچہ حرام زیادہ مانا جائے. خلاصہ بہرحال یہ کہ جب تک کہ کسی بچے کے بارے میں حلال زیادہ ہونے کا امکان ہے اسے حرام زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا. اب اسی سے ایک دوسری مسئلہ نکل آیا, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے یہ عام مسئلہ کہ اگر کوئی بچہ حرام سے پیدا ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ پوری نسل خراب ہو, ایک حرام کام ہو گیا, ایک حرام زیادہ پیدا ہو گیا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس پوری نسل خراب ہو گئی, تمام قیامت تک اس کے یہاں حرام ہی کی اولاد پیدا ہوتی رہے گی. اور جب ہم طواف نساء کے مسئلے پر دوسروں کو رجیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے ان کے خاندان سے حج کیا ہوگا, طواف نساء نہیں کیا ہوگا, تعلقات حرام ہو گئے, تمام زندگی تمام قیامت تک کی نسل حرام ہوگی. لیکن فقہ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ حرام زیادہ ہے اور وہ حرام زیادہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر صحیح طریقے سے حلال طریقے سے شریعت کے اصول کے مطابق شادی کر دے نکاح کر دے تو اس کی تمام اولاد حلال زیادہ مانی جائے گی, اور اس اولاد کو کوئی حرام زیادہ کہہ دے تو وہ واجب تعزیر ہوگا, یعنی وہ اپنی جوڑے کی جو سزا رکھی گئی ہے کسی کو حرام زیادہ کہنے پر وہ سزا ادا کی جائے گی ایسے شخص کو. تو کہنا بڑا آسان ہے کہ تمام نسل حرام کی ہو گئی, لیکن جب اس مقام پر آپ کے سامن کو پکڑتی ہے قدم کو روکتی ہے کہ اگر ایک حرام زیادہ ہے بھی تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اب اگر وہ اپنی شادی صحیح طریقے سے کر کے نسل کو آگے بڑھائے تو اس کی نسل حرام زیادہ نہیں ہوگی بلکہ پوری حلال کی نسل کیا رہے گی. اب یہی پر مسئلہ آ گیا کہ حرام زیادہ کیسے کسے پیپر کے اعتبار سے حرام زیادہ کسے کہتے ہیں, پیپر کے اعتبار سے حرام زیادہ وہ بچہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں تعلقات قائم ان تعلقات نکاح کی وجہ سے اگر تعلقات قائم ہو گئے تو ان تعلقات کے قائم ہونے کے بعد جب شوہر نے آخری مرتبہ صحبت کی اس کے 1 سال کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ حرام زیادہ مانا جائے گا, چاہے یہ ثابت ہو کہ عورت نے زنا کیا یا ثابت نہ ہو. شوہر نکاح ہو گیا آج صحبت کرنے کے بعد 1 سال تک شوہر نے صحبت نہیں, بیچ میں آخر جو صحبت کی آج کی 1 سال کے بعد 13-14 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا وہ خود بخود بچہ حرام زیادہ مانا جائے گا. یعنی ایک سال تک تو امکان ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے, ایک سال سے زیادہ ہو جائے تو شرم یہ امکان نہیں. اسی طرح کہ شوہر میں آخری صحبت, اس کے پانچ مہینے کے اندر اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے, چھ مہینے کے اندر اندر پیدا ہو جائے تو وہ بھی حرامزادے. وہ ہو گئے حرامزادے کہ وہ لڑکے حرامزادے ہیں جو نکاح کے بعد بھی حرامزادے مانے گئے, اور بغیر نکاح کے جو بھی عورت اور مرد میں تعلقات ہوں اور اولاد پیدا ہو وہ سب کے سب حرامزادے ہیں. کیونکہ حرام کا صحبت کرنا حرام کی نتیجے میں بچہ پیدا ہوا وہ حرام دار ہے. لیکن اگر نکاح ہو چکا اور نکاح ہونے کے بعد بھی بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جب صحبت کرنا حرام ہو جاتا ہے, مثلا رمضان کا روزہ ہے, اس وقت شوہر کے لیے بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے. یا مثلا عورت حالت حیض میں, حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا حرام, کوئی آدمی سکن شریعت کو نہ, اور رمضان کے روزے کے اندر یا حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرے. اب بچہ پیدا ہوا, یہ بچہ ایسی صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جو حرام صحبت ہے, شریعت نے منع کیا, لیکن اس بچے کو ہم حرام پیدا سمجھیں گے نہیں. اس کا مطلب اس سے الگ ہے کہ نکاح کے بغیر, نکاح کے بغیر ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی تو یہی قصور ہے کہ حرام صحبت کے نتیجے میں آیا ہے, اس لیے حرام زیادہ کہہ رہا ہے. نکاح کے بعد حیض کی حالت میں صحبت کی بچہ پیدا ہوا ہے, یہ بھی حرام صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, اس کو بھی حرام زیادہ سمجھیں گے نہیں. تو کتنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بچے حرام زیادہ نہیں ہیں جو شوہر اور بیوی کے نکاح کے بعد پیدا ہو, ایسی صحبت کے نتیجے میں کہ خود صحبت خراب مگر نکاح صحیح. تو بیوی کو گناہ ہے, شوہر کو گناہ ہے, لیکن بچے کو کسی کو صرف کوئی گناہ بھی نہیں ہے, سزا بھی نہیں ہے, اور وہ حلال زیادہ سمجھا جائے. اور آج کی گفتگو کا ہے آخری مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت جتنے کی حالت جتنے کی حالت میں نکاح حرام, ایک عورت جتنے کی حالت اور مرد کو نہیں معلوم اس نے اس عورت سے نکاح کر دیا, تو وہ نکاح تو غلط باقی ہے, جتنے کی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا. مرد کو نہیں معلوم تھا کہ عورت جتنے کی حالت میں اس نے نکاح کر دیا. آپ اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو, یہ اولاد حرام زیادہ مانا جائے گا اس کو یا حلال زیادہ مانا جائے گا, اس لیے کہ یہ نکاح بالکل باقی ہے, لیکن مرد کو پتا نہیں کہ میں یہ عورت جتنے میں عورت نے شو نہیں کیا, عورت نے نہیں بچایا, عورت نے کسی طرح سے نکاح کر دیا. تو اب اگر عورت کو بھی معلوم نہ ہو کہ میں اتنے میں ہوں, ایسے ہی ظاہر ہے کوئی جہالت کا مسئلہ ہے, اس کو بالکل ڈر نہیں کہ میں نکاح غلط ہے فوراً علیحدہ ہو جاؤ جیسے ہی مسئلہ مارو, لیکن بچہ جو ہے یہ حلال زیادہ مانا جائے گا, اور اپنے باپ اور ماں کی اولاد, یعنی باپ اگر پڑھے تو اس کی میراث سے بھی حصہ لے گا, ماں اگر پڑھے تو اس کی میراث سے بھی حصہ لے گا. لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ شوہر کو نہیں معلوم کہ یہ عورت حصے میں ہے, اس نے بیان بھیجا, عورت نے قبول کر دیا, عورت کو پتا ہے کہ میں حصے میں ہوں, لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی, اس نے کوئی خیال نہیں کیا, یہ سوچا کہ اچھا رشتہ آ رہا ہے کہ اسے چھوڑ, اور اس نے نکاح کر دیا. تو جیسے ہی شوہر کو معلوم ہوا نکاح باطل ہے, حلال ہوگا, اور بچہ جو پیدا ہوگا یہ حلال زیادہ تو ہے لیکن باپ کی اولاد ہے ماں کی اولاد نہیں, اس کو باپ کی اولاد سمجھا جائے گا کیونکہ باپ واقف نہیں تھا کہ نکاح حرام, ماں کی اولاد کے نہیں ہے, ماں کی طرف سے یہ حرام زیادہ ہے, یعنی اس کو ماں کا بیٹا نہیں تصور کیا جائے گا کیونکہ اس کی ماں کو معلوم تھا کہ نکاح حرام. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بنا کیا کہ باپ کی طرف سے حلال زیادہ ہے ماں کی طرف سے حرام زیادہ ہے, یعنی اس کو یوں تو ہم حلال زیادہ سمجھیں گے, باپ کا بیٹا صحیح بیٹا ہے, بے شمار بن سکتا ہے, مشتہر عالم بن سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ ماں کا بیٹا نہیں ہے. سنا اگر ماں مر گئی تو ماں کی میراث سے اسے حصہ نہیں, ماں کے رشتے سے جتنی عورتیں اس کی محرم ہو سکتی ہیں, مثلا اس کے خالہ عمیرہ مسدی ہے، ماں کی غذائی بہن ہے، دودھ پینی بہن ہے، وہ ساری کی ساری عورتیں، ان سے اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا. تو اس کی پھوپھی تو ہوگی لیکن خالہ کوئی نہیں ہوگی، خالہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کی ماں اس کی ماں ہے. جب بھی کوئی شخص خراب طریقے سے پیدا ہو، یہ قصور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص خراب طریقے سے پیدا ہو تو اس صورت میں کوئی رشتہ نہیں بنتا. باپ اور ماں دونوں ہیں، حرام طریقے سے پیدا ہوا، باپ کی بہن ماں کی بہن سب اس کے لیے جائے، اس کے لیے کوئی حرام نہیں، اس لیے رشتہ وجود میں نہیں آیا. تو یہ عجیب مسئلہ ہے کہ باپ کی بہن اس کے لیے مانی جائے گی اور ماں کی بہن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اس کا باپ ہوگا لیکن شرم ماں اس کی ماں نہیں ہوگی. چنانچہ ماں کے میراث سے یا ماں کے خاندان والوں سے کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتا، ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، ان کو دیکھنا حرام چھونا، لیکن باپ کے تمام خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات باقی رہیں گے. وہ ایک عجیب مسئلہ ہے دماغ کا، لیکن یہ بالکل عقلی مسئلہ ہے کہ ماں کو معلوم تھا، معلوم ہو کر اس نے پہلے حرام کرایا، اس لیے اس کو آدھا دن پہلائے گا، اور باپ کو معلوم نہیں تھا اس لیے اس نے نکاح کر دیا، چنانچہ یہ بالکل پہلے حلال کرائے گا. ایسے ہی بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، اگر آپ غور کریں ایسے ہی کچھ اور مسئلے رہ گئے کہ مثلاً ایک عورت کا شوہر چلا دیا تھا، وہ کمزی مر مرا دیا یا وہ اس کو اطلاع دے گئی کہ مر گیا، دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا شوہر بھی ہے، پہلا شوہر بھی آ کر نمودار ہو گیا، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، اس قسم کے کچھ دلچسپ مسئلے ہیں آپ کے، لیکن وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے اس لیے آئندہ جمعے کی گفتگو میں یہ مسائل دے رہتا ہے. اب موضوع پر گفتگو سے پہلے ہم ایک الگ سا اشارہ کر دیں کہ یہ مسائل بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں، اور ان کی اہمیت نماز اور روزے کے مسائل سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ جب سے ہم نے گزشتہ ماہ رمضان بلکہ اس کے کچھ پہلے اس قسم کے مسائل تقاریر میں اور گفتگو میں بیان کرنا شروع کیا، تو ایسے ایسے متدین مستقی اور پرہیزگار لوگوں کے نکاح غلط ثابت ہو گئے کہ جو حقیقت خوف سے خدا رکھنے والے ہیں، لیکن ان کو مسئلہ پتہ نہیں، بچیاں بھی ہو گئے، بچے بھی ایسے ایسے کیسز کھارتا کے اندر سامنے آئے کہ یقین نہیں آ سکتا کہ ابھی شخص کو مسئلہ بتا بھی دیا گیا تو یہ کیسے اس کے اوپر عمل کرے گا. ایک تو ہے لاغالب قسم کا شیاف، نہ ان کو خوف خدا ہے، نہ شب ہے، نہ آیا. ایک یہ کہ انتہائی مستقی، انتہائی پرہیزگار، معاشرے کے اندر ایک عزت، ایک وقار، مجالس کے اندر آگے آگے حصہ لینے والا، لیکن اس کے باوجود جب مسائل اس نے سنے تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، معلوم ہوا تو اس کا نکاح باطل، اس کی اولاد حرام. بہت سارے ایسے کیس ہیں، ایک یا دو نہیں، ایک درجن سے زیادہ ایسے ہمارے پاس واقعات موجود. اور اب جب نتیجے میں مشورہ دیا گیا، ہماری مخالفت ہوئی ہے اس مسئلے پر، لیکن جب نتیجے میں مشورہ دیا گیا کہ یہ نکاح غلط، مسئلہ یہ حال ہی کے اندر آیا کہ ایک عورت نے طلاق حاصل، طلاق حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک انتہائی متفقین اور ایماندار شخص سے شادی کر اور یہ شو کر کے کہ مجھے طلاق مل گئی. بعد میں پتا چلا کہ اس سے طلاق کورٹ سے ملی تھی اور حج میں شرح یا سیرے کے بغیر طلاق، 12 سال، 10 سال، 8 سال گزر چکے، بچیاں بڑی ہو چکی ہیں، اب اس سے کہا گیا کہ حرام علیحدہ ہوگا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا. لیکن نتیجے کے اندر مخالفت یہ ہوئی کہ اس نے کس طرح سے اپنی بیوی کو چھوڑا. جب لوگوں نے تحقیق کیا تو ہر اس قسم کی تحقیق ہماری ذات تک پہنچتی، چنانچہ لوگوں نے کہا کہ یہ خاندان انہوں نے توڑا دیا، خاندان توڑانے کی ذمہ داری ان کے اوپر. لیکن ایک قسم کا پڑا، اگر یہ نہ کہا جاتا تو ایسا تھا کہ جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں کسی قواعد کو لا کر ڈال لے اور اس سے تعلقات پائے گا. ایک پہلے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بنا ہے کہ تعلقات ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے شوہر سے طلاق حاصل نہ کی جائے، اور کی طلاق کو دیکھا جب تک کہ پہلے شوہر سے طلاق حاصل نہ کی جائے، اس کی شادی کی عورت کر ہی نہیں سکتی. وہ مومن تھا، قدم اٹھا لیا اس لیے کہ اس کے بچے چھوٹے تھے اور ویسے بھی گھر میں جھگڑا پیدا ہو چکا تھا کسی اور مسئلے کے اوپر. لیکن ایسے کتنے بھی کیسز کہ یہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کے پورے پورے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی پوری پوری زندگیاں تباہ ہو رہی. تو اگر آپ کو عمر کے ایک حصے میں مسائل نہ بتائے جائیں کہ جہاں آپ کے لیے ممکن کہ شادی بیاہ کے وقت ان مسائل کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، بیاہ سے پابندی کام کر سکتے ہیں، بعد میں یقینی طور پر آپ سے یہ چیز سوچ کریں گے، بلکہ اس دور کے علماء کو بڑا بیا بھی کریں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ مسائل اسی وقت بتا دیے ہوتے تو آج ہم اس کا شکار نہ ہوتے. گزشتہ رمضان میں جب یہ مسائل بتا تو دو کیسز ہمارے سامنے تھے جس کا تفصیل ہم نے کر لیا، تو 20 سال بعد پتا چلا کہ نکاح غلط. لیکن ایک درجن سے زیادہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آ چکے کہ اگر ہم خود بھی یہ مشورہ دیں کہ علیحدہ ہو جاؤ تو بڑے بڑے متدین خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور اگر یہ مشورہ نہ دیں تو گویا پہلے حرام اور زنا کے مرتکب ہم بھی قرار پائیں گے، اس کے شریک بن. تو بڑا اہم یہ مسئلہ ہے، اسی لیے آج کل ہم نے نماز اور روزے سے زیادہ اہمیت کی مسائل کو دے رکھی ہے کہ حقیقت میں یہ پتہ چلا کہ خاص طور پر آپ لوگوں کا خاندانی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر طلاقیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور طلاق کے بعد عورت کا نکاح بھی دوبارہ ہو جاتا ہے فوراً. وہ بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلا نکاح کی پہلی طلاق ہوئی بھی جانا نہ ہو دوسرا نکاح کر لینا اور بعد میں پشیمان ہونا, اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی بے شرمی اور بے حیاتی کو زمانہ کرتے ہوئے یہ مسائل سن لیے جائیں, اور نہ صرف یہ کہ ہم یہاں یہ مسائل بتا رہے ہیں بلکہ جو ہم سے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے نہ صرف نکاح کے بارے میں گفتگو ہوگی اس میں بھی یہ مسائل بیان کریں گے ہم, تاکہ وہ تمام کے تمام بزرگ جن کے کانوں تک یہ حقیقت نہیں پہنچی انہیں معلوم ہو جائے. یہ بہت بڑا حق ہے, ایک دوسرے کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے خاندان کو بنانے میں اور خاندان کو توڑنے میں. اسلام جس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ مومن مومن کے ساتھ رہے, مومن مومن کے حق کو ادا کرتا رہے. کسی ایسے مومن کو اسلام اور خاص طور پر وہ اسلام بلکہ وہی اسلام ہمیں جو اسلام جو اہل بیت نے پیش کیا وہ ایسے مومن کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے الگ الگ رکھنے کا عادی ہے, وہ ایسے مومن کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ جو مومن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں چاہتا. یہ بھی حقوق کے مومن میں سے کہ اگر آپ کے سامنے ایسا مسئلہ آیا, آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی طرح الگ ہوئی اور دوسرا شخص سے شادی کر رہا ہے, واجب ہے, ہنگامہ ہو جھگڑا ہو پتا دو جو کچھ بھی ہو, لیکن اس پہ تو بہتر ہے کہ نظر اس کی تباہ ہو جائے اور وہ بیچارہ بلا کسی سبب کے مارا جائے اور اس کے بچے ہی اس طریقے سے گمراہی کا شکار ہو جائے. اگر کہ ہم نے بتایا کہ بچے حیران زیادہ لیکن مہاراج آتا اس کے اندر تو اہتمام آ گیا, تو یہ حقوق مومن میں سے شامل ہے. مومن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ المومنون والمومنات اور یا بعض ہوں بعض, کہ مومن اور مومنات کی پہچان کیا. ہم اور آپ تو بہت ساری پہچانیں بنا کر بیٹھے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مومن کی پہچان بلکہ اب تو غیر بھی یہ پہچان مومن کی رکھتے ہیں کہ اس کے سینے پر یا کمر کے اوپر چھڑیوں کے ماتم کے نشان ہیں یا نہیں. مومن کی پہچان یہی سمجھی جاتی ہے کہ ایام اعظم میں سیاہ لباس پہنے رہے, مومن کی پہچان یہی سمجھی جاتی ہے کہ جلوس اور مسجد اور ماتم میں شرکت کرتا ہے. لیکن یہ وہ پہچان کہ نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے. یہ حسن کے اعمال کرنا کافروں کے لیے بھی ممکن ہے بلکہ کافر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قرآن تو مومن کی علامت بتا رہا کہ المومنون والمومنات اور یا بعضهم من بعض, تو مومن اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا مددگار ہوگا, ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا. اگر کوئی جسمانی اعتبار سے محتاج ہے اور دوسرے کو خدا نے جسم دیا ہے تو وہ آگے بڑھ کر جسمانی اعتبار سے مدد کرے گا. اگر کسی کو کوئی مالی اعتبار سے محتاج ہے اور خدا نے دوسرے کو مال کی طاقت عطا کی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اپنے مال سے دوسرے کی مدد کرے گا. اور یہ کتنا اہم ترین حکم شریعت ہے کہ خیتمہ جب آئے امام جعفر صادق میں سفر میں جا رہا ہوں, میرے رشتے دار ایک دیہات کے اندر ایک گاؤں میں رہتے ہیں, میں سفر کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. امام نے پہلا سوال یہ کیا کہ ایسما جہاں جا رہے ہو وہاں صاحبان ایمان ہے یا نہیں؟ کہا کہ مولا میرا پورا خاندان وہاں پہ ہے اور بڑی تعداد میں صاحبان ایمان. امام نے کہا کہ پھر جا رہے ہو تو میری جانب سے ایک پیغام لیتے جاؤ. میری جانب سے ایک پیغام, کون سا امام بھجوا رہا ہے؟ سٹا امام کے جس کے دور کے اندر مومنوں پر عرصہ حیات بند کر دیا گیا, مومن شکنجے کے اندر, ظلم کے شکنجے کے اندر دبے ہوئے تھے, مومنوں کے اوپر دن و رات حرام ہو چکے تھے. اس وقت امام پیغام بھجواتے تو تسلی کا پیغام بھجواتے, دلاسا دیتے, انہیں خوشخبری سناتے کہ دنیا میں تم بڑی پریشانی اٹھا رہے ہو, آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے گا. لیکن امام نے پیغام بھجوایا ایسے ماحول کے اندر, ایسے دور کے اندر کہ جب مومن بننا وہاں سے کرتے کا کام تھا. آج کوئی مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو مومن کہنا, لیکن وہ دور کہ جب زمین سخت تھی اور آسمان دور تھا, ایک ایک چپا چپا اور گھوسا گھوسا صاحبان ایمان کی تلاش میں تھا, میں وہی کیفیت ہو چکی تھی. جیسا کہا جاتا ہے کہ امام کے ظہور کے بعد کافروں کی کیفیت ہوگی کہ اگر وہ پتھر کے نیچے چھپیں گے تو پتھر تیز تک اتارے گا کہ دشمن خدا یہاں, اگر جھاڑیوں کے بیچ میں چھپیں گے تو جھاڑیاں تیز تک اتاریں گے کہ دشمن خدا وہاں. لیکن ایسا ہی دور صاحبان ایمان پر بھی آ چکا تھا کہ گھر کی دیواریں تک گواہی دیتی تھی کہ یہاں صاحبان ایمان ہے, اسے قدر کرو. ایک ایک مقام اور ایک ایک گرجہ کائنات کا یا کم از کم اسلامی مملکت کا کہ جہاں پر دلیا الہی اور علی فضل المسلمین کے نام سے دنیا کے بدترین حاکم صاحبان ایمان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایسے وقت میں امام تسلی ہے دلاسا ہے. لیکن ایسے وقت میں بھی امام کے جلال کی یہ حالت ہے کہ کہا کہ ہے فیصلہ جب جانا تو میرا یہ پیغام لے کے جانا کہ جتنے بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں انہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایک دوسرے سے باہم ملاقات کرتے رہیں, ہمارے امر کو زندہ کرتے رہے, اور اگر وہ باہم ہمارے ماننے والے بننا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ان کے مالدار ان کے فقیروں کی مدد کرے اور ان کے حبی ان کے کمزوروں کا ہاتھ بتائیں, اور وہ اپنے گھر کے اندر بہانا یا تلاب سے پھر فیور اپنے گھروں کے اندر تلافی کرے, ملاقات کرے, ایک دوسرے سے ملتے رہے. یہ اگر وہ ہمارے صاحبان ایمان ہے تو ان کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ کہ مالدار اپنے دوسری ذمہ داری ہے کہ طاقتور اپنی جسمانی طاقت سے کمزور کر ساتھ دے. طاقتور کے اندر جہاں ایک طرف جسمانی طاقتور آتا ہے وہاں دوسری طرف علمی طاقتور بھی آتا ہے. یہ حق بنا ایک مومن کا کہ اگر آپ علمی اعتبار سے دوسرے مومن سے زیادہ طاقتور ہیں. جس طرح اگر کوئی مومن محتاج ہے, غریب ہے, فقیر ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, بوڑھا ہے, تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں. وہ پانچ مہمان کی روایت کے قبر کے اندر ایک عالم دین کو سو کروڑوں کی آزاد کی خوشخبری سنائی گئی. تو اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی اور ایک جنہیں بوڑھا سامنے سے جا رہا تھا اور آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی, تو یہ ذمہ داری فرار تھی کہ اگر عالم دین بھی ہے اور اتنا بڑا عالم تھے جس نے دین خدا کی کوشش کی مگر ضعیف کی مدد نہ کی تو عذاب الہی نازل ہوا. تو یہ عام مومن جن کے پاس تو نیک اعمال بھی اتنے نہیں ہوتے کہ اپنے نیک اعمال کے سہارے عذاب سے بچ جائیں, ان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ صحیح بوڑھا اور کمزور اگر آئے تو آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں. لیکن جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ دل میں کمزوری نہیں, آپ کا باپ ہے, آپ کی ماں ہے, جس طرح باپ اور ماں بوڑھے ہو گئے بستر پر مر گئے, اب آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھیں, ان کو پانی لا کر دیں, انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہو تو سہارا دے کے انہیں لے جائیں. اس طرح علمی اعتبار سے بھی اگر آپ کے باپ اور ماں بوڑھے اور کمزور ہیں, جو ہڈے کٹے اور طاقتور ہیں لیکن واجبات کا علم نہیں, حرام سے آگاہ نہیں, پتا نہیں کہ مقصد امام کیا تھا, تو یہ ضروری ہے ابھی جو ان امام کے الفاظ ہیں کہ ان کے قضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ کی ضعیفوں کی مدد کرتے رہیں, تو یہ ذمہ داری آپ کے پاس پاس. اور تیسری بات اپنے گھروں میں ملاقات کریں. اور فوراً امام نے یہ کہا کہ ان اللہ نقلی انہم شیئا من اللہ یوم القیامۃ الا بالعمل, کہ روز قیامت ہم انہیں عذاب خدا سے بالکل نہیں بچا سکتے جب تک کہ الا بالعمل ان کے پاس عمل کی دولت نہ ہو, عمل کی طاقت نہ ہو. ایسے مومنوں سے جو ظلم اور ستم کی چکی میں پیتے جا رہے ہیں, امام تسلی کا جملہ نہیں کہہ رہے, امام دلاسا نہیں دے رہے, امام محبت اہل بیت کے سہارے اور ان مظالم کی وجہ سے جنت کی خوشخبری نہیں سنا رہے بلکہ اعلان کر رہے لا نقلی انہم شیئا من اللہ الا بالعمل, روز قیامت خدا کی جانب سے اگر کوئی عذاب آیا تو ہم نے اتنی طاقت نہیں کہ ہم انہیں اس عذاب سے بچا سکیں, الا بالعمل, جب تک کہ وہ عمل نہ کریں. بلا تنالوا ولایتنا الا بالعمل, اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری محبت ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو. اور آخری جملہ امام کا کہ روز قیامت سب سے زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں وہ ہوگا جو دنیا میں عدل عدل کو مانتا رہا. ہمارا عدل الہی کے کتنے خواہش, امام یہ فرما رہے کہ سب سے بدترین حالت میں وہ ہوگا جو دنیا میں عدل عدل پکارتا رہا لیکن اس نے خود عدل کا خیال نہیں رکھا, کھینچتا رہا, یاد کرتا رہا, رکھتا رہا کہ اس کے دین میں عدل ہے, عدل کا بڑا زور, عدل کا بڑا چرچا, ان یہاں کر کے عدل کو اتنا بنایا کہ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی اکثریت اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, پھر امام عادل نہیں, اس عالم سے بات نہیں کریں گے یہ عادل نہیں ہے, اس مشترک کی بات نہیں مانیں گے یہ دنیا سوچتا ہم نے, ماں باپ سوچتا ہم نے, بیوی سوچتا ہم نے, اولاد سوچتا ہم نے, یہ عدل ہے. اور اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ امام جب دوسروں کو بیان بھیج رہا ہے, کون سا دور ہے؟ وہ دور ہے کہ جب عدل الہی کا کلم کھلا انکار کیا جا رہا, بنی امیہ اور بنی عباس کا خلیفہ سب پر بیٹھ کر کہہ رہا کہ نہیں یہ خدا کی مرضی ہے, اگر ہم تم پر ظلم کریں تو بھی یہ خدا کی مرضی ہے, اور تم عدل ہو جاؤ تو بھی خدا کی مرضی ہے. اس وقت امام عدل کا پیغام بھجوا رہے ہیں مگر کن الفاظ میں, کہ عدل عدل رکھنے سے بات نہیں بنے گی, عادل بن کے دکھاؤ. اور اس طرح عادل بنو جس طرح امام نے بتایا کہ طاقت پر غریب کی مدد کریں اور مالدار اپنے سے کمزوروں کی مدد کریں. اتنا یہ اہم حکم ہے کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, مستعجمت الاقوال شیخ صدوق کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا, دوسرے شہر سے آیا, دوسرے ملک سے آیا, دوسرے وطن سے آیا, آنے کے بعد بیٹھا, گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا, مولا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں برادر ایمانی بہت ہے, افغان المومنین وہاں مومن بھائی بڑی تعداد کے اندر ہیں, بہت سارے مومن اس علاقے میں اور اس مقام پر رہتے ہیں. امام نے سنا اور جب سے مومن اور جب سے بھائی سنتے ہی امام نے پہلا سوال کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ کیا وہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں, جلوس نکالتے ہیں یا نہیں, ہمارا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں, پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ان میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو دوسرے اپنی چادر اس کو لا کر دیتے ہیں یا نہیں دیتے, تو ہم مولا ایسا تو نہیں ہوتا. امام نے کہا ان میں سے اگر کسی کے پاس ادار یعنی پیجامہ یا پتلون یا سلوار جو ترجمہ بھی ادار کا آپ کریں, اگر کسی کے پاس یہ ادار جن کے پہننے کا لباس یہ موجود نہ ہو تو کیا دوسرے اپنی ادار اس کو اس وقت تک دیتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس اپنا لباس نہ آ جائے, کہا مولا ایسا تو نہیں ہوتا. امام نے روایت کی ہے کہ رات پہ ہاتھ پا کر رہا کہ خدا کی قسم پھر وہاں کوئی ایک دوسرے کا بھائی نہیں ہے, کسی کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. اور جب کسی ماحول اور معاشرے میں آپ کو یہ منظر نظر آ جائے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے لیے کردار نہیں ہے, اتنی اہمیت ہے اشار کی ایک روایت جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, امام جعفر صادق ہے خدا کے تمام سے مشغول ہیں, دوران تمام امام کے صحابی کو کوئی نشانے سے بلاتا ہے, امام حکم دیتے ہیں, تب اجرا کی مسجد میں روایت آئی کہ اس کا اختتام کہ جب امام حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تمام کو چھوڑ کر اس کی حاجت کو پورا کرو, واپس آ کر حیران ہو کر کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے ثواب سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ حاجت پورا کرو. امام نے کہا ہاں تمہیں حقوق مومن کی امتحان نہیں پتا ورنہ تم کبھی یہ نہ کہتے. گھبرا کے کہا تو مولا ایک مومن کا دوسرے مومن پر اتنا حق کیا ہے؟ امام نے کہا اتنا بڑی حق جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال کے برابر کے دو حصے کرے, ایک کا مالک اپنے کو سمجھے اور ایک کا مالک اپنے برادر ایمانی کو قرار دے دے, اٹھا کر اس کے حوالے کر دے بہت اچھا, لیکن اگر اس کے حوالے بھی نہ کرے تب بھی دل میں یہ خیال رکھے میرے پاس پانچ جوڑے ہیں چھ جوڑے تین میرے ہیں اور تین دوسروں کے ہیں, اگر کوئی حاجت مند آ گیا کہ اس کا مال میرا مال ہی نہیں کہ یہاں خیرات کا تصور پیدا ہو یہاں جینے کا تصور پیدا ہو, نہیں آدھا جو ہے وہ اس کا مالک ہی کوئی اور ہے یہ اس کا حق ہے, جو بھی مانگنے والا جو بھی بناتے رہے ایمانی غربت میں آئے گا میں اس کے حق میں سے اس کو دوں گا اپنے حق میں سے نہیں. یہ سنتے ہی ایک مرتبہ سوال کرنے والے صحابی کے چہرے پر بڑے عظیم صحابی ہیں امام ایک مرتبہ ان کے چہرے کے اوپر حیرت کی آثار کی تعریف ہوئی اور پریشانی کے لیے امام نے کہا اتنا سن کر پریشان ہو گئے ارے یہ تو کچھ نہیں ہے, قرآن نے تو مومن کی علامت یہ بتائی کہ یوں کرونا ادا انکوت ہے, مومن وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتا ہے یعنی اپنا پورا مال دوسرے کو دے دو سب کا مال کی بات ہے, اگر آدھا اپنے لیے رکھتا آدھا دوسرے کے لیے رکھتا یہ تو کوئی حق ادا بھی نہیں کیا, اب تو اس وقت ہے کہ پورا اٹھا کر دوسرے کو دے دو, تین تو اس کے تھے تین جوڑے تو اس کا حق تھا, اگر اس میں سے تین اس کو ادا کر دیے تو کوئی کمال نہیں کیا, ہاں حق کم ادا کیا کہ جو اس کا آدھا ہے وہ اس کو دے دیا اور جو اپنا آدھا بچا اس میں سے اس کا حصہ نکالا, تب جا کر تم اپنے حق پہ ادا کرنے والے اراد پاؤ گے, تو اپنے آدھے مال کو خرچ کرنے والے کوئی مال کہہ رہے تم نے حق ہی ادا نہیں کیا, یہ تو اس کا مال تھا جو تیرے پاس آ گیا, تم نے مالک کا حقدار تک ہم کو پلٹایا, اگر حق ادا کر کے ثواب لینے کا شوق ہے تو اس میں سے بھی اس کو دو کہ جو تمہارا اپنا ہے تب جا کر تم صحیح ایمان والے قرار پاؤ گے. تو اگر کسی محلے میں اگر کسی مقام پر اگر کسی جگہ ایسا نہ ہوتا ہو ہر ایک خود بھر جائے ہر ایک اپنی ہاری کر اپنی خوشی کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتا ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے آرام سے رہوں دوسرے ایسے آرام سے نہ رہے تو ہمارا کیا فریضہ ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ بھی ہمیں ہمارے امام نے بتایا اور روایت ہے امام محمد میرے مولا فرما رہے کہ ہمارے ماننے والوں کو دو چیزوں میں آزماؤ, یہ دو چیزیں امیر المومنین کی اس روایت میں بھی ہیں جہاں مولا نے علامت شیامت آئی لیکن پانچواں امام کی روایت میں کچھ اضافہ ہے, امام نے کہا میرے شیعوں کو دو مقام پر پہچانو, میرے شیعوں کو میرے ماننے والوں کو دو مقامات پر آزماؤ, ایک اور بات نماز کی پابندی کہ کوئی شیعہ کبھی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے اور اگر نماز فرض ادا کر دی تو وہ ہمارا شیعہ نہیں, اور دوسرے پر خواہ انل افغان یہ دیکھو کہ کیا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے نفس کے انسان کا سلوک کر رہے یا نہیں کر رہے, جو انہیں ملا آدھا پانی کے لیے رکھ دیا بلکہ آدھے سے بڑھ کر جو ان کو اللہ نے نعمت ادا کی اس میں سے بہترین حصہ اپنے بھائی کو پہنچا دیا, کیا اپنے مال سے اپنے جسم سے اپنے علم سے جو نعمت خدا نے آپ کو ادا کی ہے اس سے دوسرے مومن کو آپ کو ادا کر رہے یا ادا نہیں کر رہے, امیر المومنین نے یہ دو علامتیں بتائی اور کہا کہ اگر کسی میں یہ دو علامتیں نہ ہو تو یقین کر لینا کہ زمان سے کیسا ہی اپنے آپ کو شیعہ چاہے وہ شیعہ نہیں, امام بچوں نے اضافہ کیا اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ شیعہ نہیں بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو ترک کر دو ان کو چھوڑ دو اس کی ملاقات کو نہ جاؤ, اس کی ملاقات کو کہ جو نماز وقت پر نہیں پڑتا اور اپنے ماننے سے اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, امام یہ فرما رہے کہ یہ تو ہے کہ وہ شیعہ نہیں رہا اور جب شیعہ نہ رہا تو اس کو ترک کرو اب اسے نظر انداز کر دو اب اسے چھوڑ دو, روایت یہ ہے کہ جب امام نے ترک وہ امام جو ملانے کے لیے آیا وہ امام سے ایک دوسرے کو ملانے کا حکم دیتا, آج یہ حکم دے رہا کہ جس مومن میں اتنا شعور بھی نہیں ہے اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ حاجت مند برابر ایمانی برابر میں تڑپ رہا ہے اور یہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں وہ ہمارا کیا تو رہا ہی نہیں, اگر آپ تم اس سے ملاقات بھی بند کر دو اس سے میل جول بھی چھوڑ دو اس سے کر کے تعلق کر دو تب بھی اس کا دماغ سیدھا ہوگا, یہ شریعت امر بے معروف کا ایک طریقہ بتاتی ہے, تو روایت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے, راوی کے چہرے پر جب تنگی کے آثار آتے ہیں یعنی راوی اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے, امام نے کہا امام کے الفاظ کو اگر ہم اپنے مفہوم میں لیں تو یہ مفہوم نہیں
تمہارے لیے واجب ہوگا کہ تم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے برادر بیماری کے حوالے کر دو وجبہ علیہ، اور تمہارے لیے واجب ہوگا کہ ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرو. تو جب تم اول وقت میں نماز ادا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، یہ سن کر خطرہ اٹھتے ہو کہ علی کے شیعہ کی علامت یہ ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کرے، اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، یہ سن کر گھبرا جاتے ہو کہ اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے کا شریعت نے تذکرہ کیا ہے، تو اس دور میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ امام کے دور میں تم کیسے زندگی گزارو گے جہاں تم سے زبردستی چیزوں پر عمل کرایا جائے گا؟ مگر بعض دیگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مومن کو جو ہر بڑے وقت میں نماز پڑھنے اور اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے کا عادی نہیں ہے نہ بننا چاہتا ہے، ضرور امام کی دعا کرنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اگر امام ظاہر ہو جائے تو اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان پہنچے گا. امام کہیں گے نماز پڑھو اور یہ بےچارا رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح سویرے سونے کا عادی ہوگا، یہی نتیجہ نکلے گا کہ ذوالفقار حیدر اس کے سر پہ چمکے گی اور ایک مرتبہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دو تاکہ کم از کم اس انجام سے بچ سکو. یہ مقبول ہے، روایت ہے، امام ہے، بس یہی سے کچھ فکو اختتام پر پہنچی کہ جب ایک عام مومن کا شریعت نے اتنا حق بتایا، ایک عام مومن کے بارے میں شریعت نے اتنی تاکید کی، تو اگر وہ مومن ہمارا بری رشتے دار ہو اس کا حق کتنا بڑھ جائے گا، یا اگر وہ مومن ہمارا جسمانی رشتے دار ہو یعنی اس کا مکان ہمارے مکان سے ملا ہو، دو ہی رشتے ہیں، یا خون کا رشتہ ہے اور یا جسم کا رشتہ ہے، جسمانی رشتے دار ہو یا خونی رشتے دار ہو، ان دونوں کا حق کتنا بلند ہوگا. ان شاء اللہ آئندہ تقریب سے رشتے داروں کے حقوق کے سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن آج ابتدائی گفتگو حقوق ہے ہمسائے کے اوپر کہ شریعت کے اندر ہمسائے کے حق کی کتنی تاکید ہے. اس کا اندازہ ان تمام روایتوں سے آپ نے لگا لیا ہوگا جو اب تک آپ نے سنات فرمائی، جو اب تک آپ نے سنی. اتنی سختی کے ساتھ عام مومن کا حکم جو ہو سکتا ہے تم سے کشمیر کے فاصلے پر رہتا ہو، جو ہو سکتا ہے کہ تم یہاں پر ہو اور تمہارا برادر ایمانی ایران کے اندر ہو، اس کا اتنا حق تو جس کا مکان تمہارے مکان سے ملا، جس کی زمین تمہاری زمین سے ملی، اس کا حق خود بخود کتنا بڑھ جائے گا. اس لیے جو اصول شریعت جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اس کا حق بڑھتا کہنا جاتا ہے. روایتیں تو یہ بتاتی ہے کہ اگر دو رویے کا ساتھی ہے، جب رویے کا ساتھی ہے اور ایک نے دوسرے کے ساتھ ناگواری کا سلوک کیا تو پیغمبر اسلام اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ مجمع عام میں بیٹھا ہے ایک مرتبہ ڈانٹنے میں تیار ہو جاتے. مسجد نبوی ہے، اصحاب پیغمبر ہیں اور اصحاب پیغمبر کے درمیان ساتھ رسالت موجود ہے. پیغمبر کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک مرتبہ اسنائے گفتگو دیکھا لوگوں نے کہ ایک فرید شاہ، ایک بقری شاہ، ایک چھٹے پرانے حال میں موجود، جس کے کپڑوں میں سکڑے لگے ہیں، جس کے ہاتھ اور پاؤں درد اور خمار میں آلودہ ہیں، جس کے چہرے کے اوپر پسینے کی گھاڑے موجود ہیں. ایک مرتبہ وہ آیا اور گفتگو رسول سننے کے شوق میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا جتنا آگے آ سکتا تھا آ کر بیٹھ گیا. وہ آ کر بیٹھ گیا، پیغمبر کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اس کے قریب مدینے کا مالدار قریب شخص موجود تھا. اس نے دیکھا کہ اپنے گردوں غبار والے پیر لے کر میرے قریب آ کر بیٹھا. اس کا پیر میرے لباس سے ٹکرا رہا، اس کا ہاتھ میرے لباس سے ٹکرا رہا، اس کا لباس میرے لباس سے ٹکرا رہا. گندا لباس بھی ہے، ہاتھ کے اوپر بھی گرد و غبار، پیروں کے اوپر بھی گرد و غبار اور مدینہ. اس نے مطلب اپنے لباس کو سمیٹا اور سونا تھا آگے کی جانے چھوٹا گیا تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچائے. پیغمبر کی نگاہ پر تو شروع کا سلسلہ جاری ہے. اصحاب رسول کا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ سب کے سامنے پیغمبر نے اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو اس سے اتنا کیوں سمیٹ رہا ہے؟ وقت پورا ہو چکا ہے اور ہمارا طریقہ دستور یہ ہے کہ وقت پورا ہو جائے تو اہم ترین واقعہ بھی لوگوں کو مکمل نہیں کیا جاتا تاکہ وقت کی پابندی کا پورا لحاظ رکھا جائے. چنانچہ آج کی گفتگو ہمیں معلوم ہے کہ ناتمام اور ادھوری رہ گئی، لیکن چونکہ اس روایت کو توڑنا ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے. آج ایک منٹ اس وقت زیادہ لیں گے پھر ایسا بھی ہوگا کہ گفتگو آگے بڑھ جائے گی. چنانچہ اسی مقام پر گفتگو ختم، انشاءاللہ اسی مقام اور اسی واقعے سے گفتگو کا سلسلہ آئندہ جمعے کو آگے بڑھے گا اور مومن اور ہمسائے سے اب ہم آئیں گے رشتے دار کے حق کے اوپر. یہ اس کا دوسرا اہم ترین موضوع ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا. والدین اور اولاد صاحب یہ سب سے اہم موضوع ہے، لیکن یہ سب سے آپ کو شکر میں آئے گا جب آپ دیکھیں کہ عام مومن، عام انسان، عام رشتے دار کا اتنا مسئلہ تو والد اور بیٹے کا آپ کو شامل ہے. اسی لیے ہمارا وعدہ تھا کہ انسان حقوق پر گفتگو ہوگی. خدا کا شکر ہے کہ اب تک یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے اور بڑی اہم یہ گفتگو ہے ہمارے آج کل کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے. اور آپ کی ذمہ داری معاملہ قرار دی کہ علمی اعتبار سے آپ طاقتور ہیں اپنے گھر والوں سے، تو آپ کا واجب ہے کہ آپ ان کا یہ پیغام پہنچے. ابھی بس ہم نے ایک منٹ بنا لیا اس سے واقعہ ختم کر لیتے، لیکن کچھ ختم ہوئی جو مومنین جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑے ٹیچر پڑھنے میں داخل ہو چکا ہوں اگر چیلنج ٹائم ہو گیا ہوگا, لیکن مہاراج اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے. پانچ سات منٹ جو بات کے لیے
عیسائی مودی گاندھی کے ساتھ جو مانتے ہیں جہاں تک
عیسائی یہودی یا غیر مسلم بھارت سے نکاح کیا وہ نماز اور روزے کو نہیں مانتا, چار دن نکاح ہو جائے. بیوی کے جو واجب حق شوہر کو ادا کر رہا ہے وہ ہے نان و نفع کے واجب, اور چار مہینے میں ایک مرتبہ اس کی حاجت کو پورا کرنا, جو حاجت جو مقصد ہے نکاح سب سے دو آپ اس کے لیے واجب. چار بیوی کا نماز پڑھانا, بیوی کو روزہ رکھوانا یہ شوہر کے لیے امر سے معروف کے نماز کا واجب ہے. جس طرح دنیا کے دوسرے لوگوں سے نماز پڑھواؤ بیوی سے بھی نماز پڑھواؤ, تمام دنیا والوں سے روزہ رکھوانا ایک مومن کے لیے واجب ہے, بیوی سے بھی اس طرح واجب. تو اب اگر ایک عورت کی عیسائی ایک عورت یہودی جس طرح سے اس کے افواہ ادا کریں, اگر میں آپ کو اس کے دونوں پتا کرنا ایک یہ کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ اس کی حاجت کو پورا کریں اس کو نام نفع دیں. اب کیا تک نماز و روزے کا مسئلہ بچا تو اگر امر بالمعروف ہی کرتا ہے تو آپ کو صرف ایمان کی تعلیم دینا ہے کیا آپ کی ذمہ داری. پہلے امر بالمعروف کی روایت میں بھی یہی ہے تو ایک آدمی کئی گناہ کرتا ہے تو پہلے اس سے سب سے اہم ترین گناہ چھوڑا ایک ساتھ آپ تک چھوڑوائیں گے ایک بھی نہیں چھوڑ سکے گا وہ. تو سب سے بڑا اس کا گناہ یہی ہے یہ نہیں کہ نماز چھوڑ رہا ہے بلکہ وہ ایمان سے دور. تو آپ آہستہ آہستہ اس کو ایمان کی جانب لے آئیں, یہ پہلا عمل. جب مومن بن جائے گی تب اسے نماز اور روزے کی آپ تک نہیں کریں. یہی مسئلہ ہے کہ اگر غیر مومنہ سے آپ کا نکاح تو اس کے نماز اور روزے کے بجائے تو زیادہ تلقین محبت اہل بیت اور ایمان کی کریں, لیکن آہستہ آہستہ اور غیر محبوب طریقے. یہودی اور عیسائی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پردہ کرائیں یا نماز پڑھوائیں یا روزہ رکھوائیں, بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ایمان کی جانب لے آئیں. اس کے بعد بہت کوئی تمام
بچے مسلم مسلم ہو جائے تو نماز ہو جائے کسی انسان کے ہوتی ہے اور مسلم کی نکاح بات
نہیں مرتب کی تعریف ہمیں کہ مسلمان ہوتا کافر ہوتا ہے کافر ہی کافر پر مسلم ہو نہیں سکتا. مرتب کے معنی پلٹنا, رشتے دار دوبارہ پلٹ جانا, تو جو پہلے سے یہ ہوتی ہوئی نہیں وہ مجھے نہیں پلٹنا. مسلمان ہوتا دوبارہ کمر کی جانب چلا گیا رشتے دار پلٹ مرتب ہمیشہ ہوتا ہے مسلمان, یہودی اور عیسائی مرتب ہی ہے.
کسی نے نکالنے پہلے زندہ کے تعلقات سے اگر ہوگا تو اس کے بعد میں روشن کرا لیں تو اس کا اس کے بعد مسئلہ
آنے والا ہے آئندہ تفریح میں, لیکن آپ نے کیونکہ اگر نکاح جو پہلے پہلے وقت پیدا ہو گیا پیٹ میں بچے آ گیا اب وہ تو حرام یہ جو اگر آپ اس کو اس طریقے سے ضائع کر دیں گے یہ پہلے حرام اور گناہ گناہگار ہے. اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا ایک بچے کی آپ قاتل کرا دیا تو ظاہر کیا کریں گے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پیدا ہو تو غلط ایک ہی بات بڑا ہو غلط گھٹ ایک ہی بات ہے اسی طریقے سے پیٹ کے بچے کو بھی آپ ضائع کریں گے کہ دیکھے گناہ ہے آپ کو. اب اگر آپ نے اس کو ضائع کر کے ٹھیک ہے بچہ گیا آپ قاتل بن گئے آپ کی ذمہ داری آپ بتا رہی ہیں آپ اس کو پرواہ بھی کرا دیں پرورش بھی کرتے تو کوئی یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مائک کے اوپر اعلان کرنا شروع کر دیں کہ میرا بیٹا حرام کا بیٹا ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ احتیاط یہ کریں کہ بیٹا اس طرف جانے نہیں پائے کہ جو حرام کا دے چلیے غلط ہے. اور آپ کا کیا میراث کا مسئلہ تو آپ بات اور فکر دینے کا یہ زندگی میں سب کو دے کر چلے گئے ختم ہو جاتا ہے باقی نہیں سمجھ آئے کہ کون حرام زیادہ ہے کون حرام زیادہ ہے, لیکن زندگی میں نہیں دیا اسے مرتے وقت وصیت کرنا اس لیے واضح کہ دوسرے وقت اپنے ہفتے میں نہ
اسلام کا طریقہ بتایا آج کل اگر ایک سو رشتہ نہیں ہے لڑکی بڑی ہوتی ہے اسلام کا طریقہ بتایا لڑکی کو جہاں تک آپ کو
یہ سوال ہے کہ لڑکی کا رشتہ جلدی کر دو اور رشتہ آتا نہیں تو آتے ہیں مگر آپ اپنا فنر میں بچے چاہتے ہیں کہ گھر کے بڑے سے بڑے گھر میں جائیں اچھے سے اچھے گھر میں جائیں, ورنہ اسلام کا طریقہ یہ بتائیے چار سر تو کیا مشکل ہے اگر رشتہ نہیں ہوگا لڑکی کم ہے لڑکیاں زیادہ ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے, اور اگر یہ مسئلہ ہے تو اسلام نے اس کا حل بتایا اس کو دوسری شادی کر دوں گی. اور اگر کوئی دوسرا رشتہ ہے دوسرا طریقہ یہ کہ لڑکے لڑکی برابر ہے یا لڑکیاں کم ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں پھر یہ کیوں مسئلہ پیدا ہو کہ نہیں آتے رشتے یہی وجہ ہوگی کہ آپ اچھے سے اچھے کی تلاش کرتے وہ غلط ہے اچھے سے اچھے کی ضرورت نہیں ابھی کبھی سنے گا اچھے سے اچھا کیا ہے کہ وہ ایمان کیسے بڑھتے ہو اور جب مومن ہوگا تو مانا نفسے کا مسئلہ جانتے ہی ہوگا کہ مجھے کماتا چلانا ہے سمجھ آپ کو رکھیں اس کو رکھی ہوگی یہ ہے کہ وہ اچھے رشتے کی
لڑکی نہیں اس کو تو رشتے نہیں لے سکتی
یہ بھی اپنے رشتے میں نکل سکتی ہے اپنے بندوں کی لا سکتی ہے رشتہ اپنے آرام سے پڑے گا کوئی لڑکی نہیں بڑھتے نہیں کی تو پٹاری نہیں لیکن بارہ سال تیرہ سال کی لڑکی کہاں سے لے گا.